محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله, کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں, اصل تم زمین سے چمٹ جاتے. اور حیات دنیا, کیا دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو گئے؟ منت آخرہ, آخرت کے مقابلے پر. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة, اس دنیا کی حقیقت آخرت میں کیا ہے؟ الا قلیل, سوائے کچھ کے. انسان جس سے محبت ہو جائے اس کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرنے کو تیار ہے, اور جب محبت نہ رہے کم ہو جائے تو اس کے لیے قربانی دینے کے جذبے بھی مفقود ہونے شروع ہو جاتے. دنیا میں جن لوگوں کی محبت اللہ سے ہو گئی ان کی تصویریں میں نے کل پچھلی دفعہ آپ کو دکھائی تھیں. کوئی گھر کا پورا مال لایا, کوئی گھر کا آدھا مال لایا, کوئی چند کلو کھجوریں لایا, کوئی اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی. تو اس طرح کی تصویریں جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لگا رہا تھا. لیکن جب انسان کو دنیا سے محبت ہو جائے اور جس طرح محبت یہ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اللہ اس کے رسول سے محبت کم ہوتی چلی جائے. یہ جو ڈائریکٹ پرپورشن آپ پڑھتے ہیں میتھمیٹک کے اندر, ایگزیکٹ یہی اصول یہاں پر بھی لگتا ہے. جتنی دنیا کی محبت بڑھاتے جاؤ گے آخرت بھولتی جائے گی اور اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی. اس ایکویشن میں کبھی فرق نہیں آیا. اسلام نے پوری زندگی کو توازن سے گزارنے کا حکم دیا. میرا کہنے کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا سے محبت جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے توازن سے زندگی گزار. آتی نا پھر دنیا حسنا اور پلاخر آتی حسنا, اس دنیا کی بھی بھلائیاں مومن مانگتا ہے اللہ سے اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگتا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے جو آپ کا حصہ رکھا ہے وہ لینا ہے. اس طرح کے زاہد نہیں بن جانا کہ جس طرح راہبوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی. اس دنیا میں جو تمہارا حصہ وہ تو لینا ہے اور اس کو گزارنا ہے, لیکن یہ زندگی جو گزارنی ہے یہ کس کے لیے گزارنی؟ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. تو پھر اطاعت کے جذبے بھی نہیں رہیں گے. آج دیکھ لیجئے میرے اور آپ کے اندر جس کی محبت ہے اس کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرے گھر کی زمین کے ایک فٹ کے اوپر کوئی قبضہ کر لے اور وہ میرا حقیقی بھائی جی کیوں نہ ہو, لڑنے کو تیار؟ حالانکہ مجھے تو منع کیا گیا تھا بھائی سے نہیں لڑنا, لیکن بیت المقدس پہ قبضہ ہو جائے، روز بہترین کھانے کھا کے سو جاتے ہیں، کبھی سوچا اس بارے میں؟ جس سے محبت ہو جائے اس کے لیے کما کما کے لاتے ہو، اللہ سے مخالفتیں کر کر کے لاتے ہو، اولاد سے محبت بڑھ گئی ہے تو رشوت لیتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے اللہ یاد ہوتا ہے؟ تو محبتوں کا یہ اصول بتا دیا، حب للہ و بغض للہ، ساری محبتیں کس کے لیے ہیں اور ساری نفرتیں بھی اللہ ہی کے حوالے سے، کسی سے نفرت ہو سکتی ہے اور اللہ ہی کے حوالے سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، گویا جس سے تم نے محبت کرنی ہے اس کا واسطہ بھی اللہ ہی کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ مجھے بیٹا دیا اس سے میں نے اس لیے محبت کرنی ہے، یہ اللہ نے بیوی دیا، یہ اللہ نے شوہر دیا اس لیے اس سے محبت کرنی ہے، یہ اللہ نے مجھے ماں دیا، یہ میرا باپ دیا ہے، میں نے اس لیے اللہ اس سے محبت کرنی ہے۔ جب یہ تعلق قدرت سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ جو نعمت ہوتی ہے وہ تو یاد رہ جاتی ہے، منم بھول جاتا ہے۔ آج ہم اسی دور سے پھر گزر، ایک زمانہ تھا کہ ہم جہاد کی بات ہوتی تو زندہ ہو جاتے۔ ابھی مجھے یاد ہے پچھلے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، ہندوستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے، تو ہم نے تھوڑی سی سفارتکاری کی، اور سفارتکاری کے بدلے میں بعد میں آ کے ہم نے پاکستان میں باقاعدہ ہیڈ لائنس کے ساتھ 8 آدمی سکل گئے، وزیر اعظم صاحب کی کوششوں سے ہم سے جنگ ٹل گئی، اور ہم بڑے خوش ہو کہ جنگ ٹل گئی، جہاد نہیں کرنا پڑے گا۔ حالانکہ کشمیر میں عورتوں کی عصمت تو روز بڑھتی، جوانوں کے گلے تو روز کرتے ہیں، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکلتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جو کمزور سمجھ کے دبا لیے گئے ہیں، روز کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج، ہمیں باقاعدہ نکل جاتا ہے کہ وہ جو چیخ ماری ہے کسی بیٹی نے وہ میری بیٹی ہو سکتی، وہ جس کا کل خون گرا ہے زمین پر وہ میرا بیٹا ہو سکتا، کیا ہو گیا تم؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، میں نے پچھلی دفعہ نفارا کہتے ہیں جنگ کے لیے تیار ہو کر کسی جگہ پر جاؤ، سوائش کے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو کے نکلو، اگر اللہ لڑنے دے یا نہ دے یہ اللہ کی مرضی، وہ جنگ کو ٹال دے یا جنگ کروا دے وہ اللہ کی مرضی، وہ کس ازمائش میں ڈالتا ہے تم تو نکلو، نہیں کرو گے ایسا یعذبکم عذاباً علیماً، وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ بیٹے کی محبت میں اگر جہاد کو چھوڑا ہے تو بیٹے کے ہاتھوں ستائے گئے ہو یا نہیں ستائے گئے؟ بیٹی کی محبت میں چھوڑا ہے تو اس کے ہاتھوں ستائے گئے ہو یا نہیں ستائے گئے؟ شوہر اور بیوی دولت اس کی محبت میں چھوڑا، یہ دولت کی محبت نے جو ہمیں چرکے دیے ہیں، اور مستقبل میں ہمارا جو اصل زندگی ہے جس کے بعد موت نے آنا ہی نہیں ہے، اس کو جس طرح خراب کر دیا ہے اس کا بھی کبھی احساس ہونے پایا ہے؟ یہ ہے محبت کا کرشمہ۔ وہ مال سے ہو جائے تو اللہ بھول جاتا ہے, اللہ سے محبت ہو جائے تو مال چل کے گھر آتا ہے. ماں کے پیچھے سے بھاگتا نہیں ہے. اور آج ہم دردناک عذاب میں مبتلا ہیں. عذاب کی خطرناک کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی عذاب میں سے گزر رہا ہو اور اسے احساس نہ رہے کہ میں عذاب میں سے گزر رہا ہوں. جس کو اقبال نے کہا تھا احساس جاں مر گیا. ہمارے اندر کا وہ احساس کہ ہم سے کیا کچھ لٹ گیا وہ مر گیا. اگر ایسا کرو گے یستبدلوا قوما غیرکم, ہم تمہارے بدلے میں قوم کو بدل دیں گے. ولا تضروه, اور نہیں تم نقصان پہنچا سکتے اس کو شیئا, ذرا برابر بھی. واللہ علا بکل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم نہیں کرو گے, مال کی محبت میں تم پھنس جاؤ گے تو تم ہی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اگر اللہ نے اپنے جھنڈے کو بلند کرنا مقصود ہے تو تمہیں ختم کر دے گا, تمہارے بدلے میں کسی اور قوم کو زندہ کر دے گا, اسے اٹھا دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, مجھے ڈر ہے اس دن جب تمہیں ہم کی بیماری لگ. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ جب وہ بیماری لگ جائے گی تو ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہمیں اس طرح تر نوالے کی طرح کھا جائیں گے؟ مجھے سلم کا نہیں, تو دا تو تمہاری ریت کے ذروں کی طرح. پوچھا یہ ہم کی بیماری ہے کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا موت کا خوف اور دولت کی محبت. اس میں کسی واقع کی ضرورت نہیں ہے, اپنے من میں ڈوب کے خود ہی دیکھ لیجئے مال کی محبت کس قدر ہے اور موت کا خوف کس قدر ہے. جب کسی قوم کے اوپر یہ چیز آتی ہے تو اس کے ملک اللہ تاراج کر دیتا ہے, اس کو بدل کے پھر کسی دوسری قوم کو لے آتا ہے. اندلس میں 850 سال تک مسلمانوں کا ڈنکا بجا, اللہ کے جھنڈے کو لہرایا گیا. عبد الرحمن داخل کے گھر کے اندر میں وہ محل کے دیکھا ہے کہ دیوار کے چاروں طرف یہ لکھا ہوا ہے لا حکم الا للہ, لا حکم الا للہ, لا حکم الا للہ, لا حکم الا للہ, لا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم ہی نہیں. بادشاہ کے گھر میں یہ لکھا ہوا. اور پھر جب اللہ کو بلایا اور مال کی محبت میں پڑ گئے, پھر اپنا حکم چلانے لگ گئے اور موت سے ڈرنے کے لیے حربے استعمال کرنے شروع کر دی. ان کی نااہلی کی بنیاد پر اللہ نے ان پر ان سے اقتدار چھین لیا اور موحدین کی پہلے حکومت قائم کی. انہوں نے پھر دوبارہ اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش شروع کی. اگر یہ جن انہوں نے کہا تھا لا حکم الا للہ، جو عرب سے چل کر وہاں پر گئے تھے، اگر وہ قائم رہتے تو کیا اللہ ان سے حکومت چھین لیتا؟ مصر میں جب لوگ نااہل ہو گئے اور مصر کی نااہلی کیا ہے، انہوں نے رب کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مان لیا، مصر کے لوگوں نے کوئی نیا قانون نہیں بنا لیا، قانون بھی ان کا وہی تھا، صرف دنیا کے شوق میں کہ دنیا کی محبت میں دوسروں سے تعلق کی بنیاد پر ان کی تہذیب کو اپنا لیا۔ جب کوئی قوم کسی دوسرے کی تہذیب کو اپنا لیتی ہے تو گویا یہ اعلان کر دیتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی تہذیب سے کوئی غرض نہیں رہ گئی، اب ہمیں مٹا دے، جو تہذیب جس کو ہم نے پسند کیا ہے اب اس کو غالب کر۔ تو اللہ نے بیبرس کو وہاں پر بھیج دیا، ہندوستان کے شہنشاہوں نے جب نہری دکھائی، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں آخری لائنیں نہیں بتا رہا، آخری لائنوں سے پہلے کہ اللہ جھٹکا دے کے ایک دفعہ موقع دیتا ہے۔ موحدین کی حکومت بھی اس لیے تھی کہ ایک موقع تھا کہ ابھی اللہ کی طرف پلٹاؤ، بیبرس کی حکومت اس لیے تھی کہ واپس پلٹاؤ۔ جب یہ نہل ہو گئے تو اللہ نے ناصر الدین محمود اور شمس الدین التمش جو کہ غلام تھے، غلاموں کو ان کا حکمران بنا۔ اور اللہ نے ایک بہترین پھر موقع دیا، ہندوستان والوں نے اس موقع کو تھوڑی دیر تک دین کو پھر قائم ہونے کا موقع ملا، لیکن لوگوں نے اسی روش کو اپنائے رکھا اور اس حد تک چلے گئے کہ ایک زمانہ آیا کہ ان کا شہنشاہ رنگون میں بند، اور یہاں سے حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، 200 سال کی حکومت کے بعد اللہ نے ہمیں پھر آزادی نصیب فرمائی، اس آزادی کے ساتھ پھر ہم نے مصر والا حال کر دیا، ہم نے قانون بھی وہ بنا لیا جو کہ غیروں کو پسند تھا، تہذیب بھی وہ بنا لی جو غیروں کو پسند تھی، اور نظام تعلیم بھی وہ بنا لیا جو کہ غیروں کو پسند تھا۔ اپنا نظام تعلیم کی بساط ہم نے اپنے اقتدار کی قوت سے ختم کر دی۔ یہ کلمہ سنتے تھے آپ، تعلیم و تربیت، اب تعلیم رہ گئی، تربیت کا اندر سے نکال دیا غیروں کے کہنے پر، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ مشرقی پاکستان میں اسلامیات کے استاد بھی جو کہ اسلامیات ابھی تھی وہاں پہ کورس کے طور پہ پڑھانے والے ہندو پڑھا رہے، جب اسلام کی اتنی ناقدری اللہ نے دیکھی کہ مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا، یا قرآن حکیم کو اور اللہ کے دین کو اس قابل نہ سمجھا کہ ہم اسے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور یہ کام پھر ہندوؤں کو جب کرنا پڑا تو عذاب کا پھر کوڑا برس گیا، اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ وہاں پر اللہ نے بظاہر تو بنگلہ دیش نام کی کوئی حکومت ہے، عملاً وہاں پہ ہندوستان کی اجارہ داری ہے. حضرات محترم، میں پھر دعوت فکر اور غور دیتا ہوں، کیا مغربی پاکستان والوں نے اس سے کوئی سبق سیکھ لیا؟ اب تو قرآن حکیم کے نام پر مدرسہ کھولنے کے لیے میں نے سن 2004 کے اندر درخواست دی تھی اور روز جا کے لڑتا رہا ہوں، اور نیچے بھی ساری ایجنسیوں نے مجھے اجازت دے دی، حتیٰ کہ ڈی سی نے بھی یہ لکھ دیا کہ آل دی ایجنسیز آر ایگریڈ فار دا این ایل سی آف دس مدرسہ. یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہمارے پاس مانی. لیکن حکومت کے جو آرڈر لکھے بھی نہیں ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور کہا کہ تمہیں این او سی نہیں مل سکتا اور میری کنسٹرکشن رکوا دی. لگتا نہیں ہے کہ ہم نے دعوت پھر دے دی ہے عذاب کو؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر تمہیں پاکستان بنا کر دے سکتا ہے تو پاکستان کو واپس بھی لے سکتا. لیکن آخرت کے اندر جو عذاب ہے اسے سوچو. اگر کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں ایک بیٹی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بارے الہ ضرور فیصلے فرمائیے، پہلے میری بفتا سن لیجیے. جب پاکستان بنا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے میرے گھبرو بھائیوں کو شہید کر دیا گیا. پروردگار عالم، میں خاموش رہوں، میرے محبوب شوہر کے میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. رب کائنات، میں نے صبر کا دامن تھاما تھا، میرے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا، اور میری گود سے جو معصوم بچہ تھا وہ بھی چھین لیا. سکھوں نے اسے فضا میں لہرایا تو وہ نیچے آ رہا تھا، تو اس کے نیزے کی انیاں چبھوئی، تو وہ نیزے کی انیاں سے چپ رہی تو اس نے اما کہہ کر مجھے پکارا. رب کائنات، میں نے اسے پاکستان کی قیمت سمجھا تھا، میں نے اپنے دم زبان تب سے پہلے دبا لی تھی کہ شکوا نہ نکل جائے. خود کائنات میرے پاس میری عزت تھی، سکھوں نے عزت کو لوٹ لیا. میں سب کچھ لگا کے اور پاکستان بنا کے ان لوگوں کے حوالے کر کے آئی، وہ آج کی طرف اشارہ کر سکتے تھے. پاکستان دے سکو گے؟ یہ آیات روک روک کے آپ کو کہہ رہی ہوں. ڈرو اس وقت سے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا پھر برتا ہے. یہ تو کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا ہوگا. اور معروضی حالات یہ بتاتے ہیں، میرا اس پہ انالیسس ہے، پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، جہاں کے لوگوں نے وہ رستے اپنا لیے ہیں جن کو یہ چند سال پہلے خود برے رستے کہتے ہیں. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا. بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں بزدل ہو سکتا. جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہاں نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ کی صفوں میں جو لوگ یہاں آپ نیک لوگ قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ کا تجربہ ہوگا, وہ کوئی بھی شخص ہو وہ سچ کے زیادہ قریب ہے کہ جھوٹ کے زیادہ قریب ہے؟ سچ تو لگتا ہے انکا ہو گیا ہے پاکستان, اپنا جائز کام کروانے کے لیے کیا آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی؟ کیا میری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے کالج اور یونیورسٹی جاتی ہے یا بازار میں سودا خود کر لیے جاتی ہے وہ فاطمہ کی بیٹی لگتی, وہ زینب کی بیٹی لگتی؟ جہاں میلے ٹھیلے ہوں وہاں پہ تو رش کا عالم, جہاں قرآن کا درس ہو وہاں بندہ کوئی نہیں, کس چیز کی دعوت دے رہے؟ یہ جو انسانی بنیادی اوصاف جب تک کسی قوم کے اندر دوسروں سے بہتر نہ ہو اللہ ان کی آزادی کی حفاظت نہیں کرتا, یہ اللہ کی سنت ہے اور سنت اللہ لا تبدیل لہ, اللہ کی سنت کسی کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوتی. انسانی بنیادی اوصاف سے ہم عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کے مقابلے پہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر چلے گئے, ان کے پاس صرف کلمہ نہیں ہے لیکن انسانی بنیادی اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے ہو. پاکستان کے لوگوں, اگر بالعموم پاکستان کے لوگوں اور اسلام عالم اسلام کے لوگوں, اگر میں اور آپ اپنے جو اللہ اس کے رسول کی سکھائی ہوئی تہذیب اور ان کے بنیادی اوصاف جو انہوں نے سکھائے تھے اس کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے تو کیا اللہ کی قدرت میں یہ مشکل ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کو اللہ تعالی کلمہ سکھا دے؟ باقی قوتیں تو ان کے پاس موجود ہیں, تو دنیا کا غلبہ اللہ نے اپنی سنت کے اندر رکھا ہے, میں انہی کو دیتا ہوں جن کے اندر انسانی بنیادی اوصاف زیادہ ہو. لیکن اس وقت سے ڈرو کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب آئیں گے تو بڑے نیک بن کر آئیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے, جب آتے ہیں تو وہ وحشی کے طور پر آتے ہیں, پھر اللہ نے اس وقت انسانی بنیاد و صاف ہونے کی بنیاد پر پھر کچھ چیزیں سکھاتا ہے جس سے وہ کلمہ پڑ جاتے ہیں. جس طرح ہلاکو خان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لیکن ہلاکو کی ہلاکت کو برداشت کرنا پڑا. چنگیز خان کے وہ کھوپڑیوں کے منارے دیکھنے پڑے تھے, ملک تراش ہو گئے, عصمتیں لٹ گئی. یہ ایسا نہیں ہے فینومینا کہ ایک دم ایک لوگ آئیں گے وہ باہر سے لوگ ہوں گے اور وہ بڑے نیک ہوں گے اور تم ان پر غالب ہو جائیں گے اور تم ان کے محکوم ہو جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہو. ہماری صورتحال ہے کہ اعتماد اللہ کی بجائے دوسروں پہ کرتے, اور ہم میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم دوسروں پہ نہیں اعتماد کرتے, ہمیں قوت بازو پہ بھروسہ. محمد علی کلے کا قوت بازو ایک زمانے میں سونی لسٹن کو وہ حکم آتا ہے تو وہ اس کی موت واقع ہو جاتی. اس بازو کی تو اتنی ہی قوت ہے جتنی وہ دے دے, پھر اس کے اوپر اتنی قوت آتی ہے کہ رشا تاری ہو گیا. کس قوت ہے بازو پر بھروسہ کر؟ اگر محمد علی کے بالوں کی قوت جو ہے وہ رشیا پہ چلی گئی تو کس قوت بالوں کا بھروسہ ہے؟ ہم تو 70 کے اندر بھی قطر کی جنگ میں اللہ کی طرف دیکھنے کی بجائے ساتویں پہری پیڑے کا انتظار کرتے رہے، ہم وہی قوم نہیں؟ حالانکہ جب یہ ملک بنا تھا تو ڈائریکٹ اس ملک کی لڑائی کے اندر تو کسی کی نقصیر بھی نہیں پھوٹی، اللہ نے معجزہ کے طور پر بطور تحفہ دیا. اگر اللہ انگریزوں سے نکال کے تمہیں دے سکتا ہے تو تم سے نکال کر کسی اور کو بھی دے. میں یہ مایوسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور اجاگر کر رہا ہوں کہ انسانی بنیادی اوصاف جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آزادیاں عطا فرماتے ہیں اور غلبہ عطا فرماتے ہیں اس سے ہم عاری ہوں گے. یہاں پر بھی اللہ جل شانہ اپنا احسان پھر چتلا رہے ہیں، الا تنصروه فقد نصره الله اذا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار. ذرا یاد کرو اس لمحے کو بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اہل نے، اس کے گھر والوں نے، ان کے شہر والوں نے، ان کی بستی والوں، ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے، اپنے رشتہ داروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو شہید کر دیں، وہ صبر کے سارے پہاڑ گزار چکے تھے. سنیے لوگوں، سنیے یہاں پہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، وہ آکاش کے میلوں سے لے کر شب ابی طالب کی گھاٹی کی مشکلوں تک اور طائف کی وادی سے لے کر کھچانے اور زبان کے تانے اور جگر کے چھلنی کروا لینے کے باوجود محمد رسول اللہ اور ان کے چند ساتھی بہت بڑے ساتھی وہ قائم تھے، لیکن سواد اعظم ان کے خلاف. اللہ جل شانہ نے ایسے موقع پہ یہاں پر مسلمانوں کی مدد نہیں کی کہ یہاں پر غلبہ ہو جائے. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہاں غلبہ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ باقی ابھی انسانی بنیادی اساس پہ آ رہی اور خود وہ لوگ جو کہ دین کے اوپر قائم تھے وہ اتنے تھوڑے تھے کہ سواد اعظم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب تک یہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں تک بات کو پہنچا کے ان کو بدل نہ لے، اللہ کرم نہیں فرماتے اس جگہ پہ اور اقتدار نصیب نہیں کرتے. اس لیے ہجرت کا حکم دے. اس ہجرت کے موقع پہ وہ خون کے پیاسے لوگ، آپ کو یاد ہے وہ سارا واقعہ کہ سارے لوگ خاندان کے ایک ایک فرد کو تلوار دے کر بھیج دیا کہ آج صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے، تلواریں لے کر کھڑے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا کہ یہ میرے جو خون کے دشمن ہیں، یہ جو مجھے قتل کرنے کے ترتے ہیں، یہ مجھے امین بھی مانتے، اپنی امانتیں بھی میرے پاس ہی رکھواتے ہیں، تب بھی میرا ساتھ نہیں دیتے. ان کی امام کے صبح واپس کر کے آ جائے. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام سورہ یاسین میں سے کچھ پڑھا اور اللہ کے حکم سے جو کنکر اٹھائے تھے وہ کنکر ان کی طرف پھینکتی ہے جو باہر گھیرا ڈال کے کھڑے تھے کہ ابھی شہید کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے آرام سے گزر کے گئے ہیں اور حضرت ابوبکر کے گھر چلے گئے ہیں. کس نے بچایا ہے یہاں پر؟ بظاہر تو کوئی چیز نہیں ہے, اس وقت تو کوئی ساتھی بھی نہیں جس کو اللہ نے کہا وہ مار رہا مئیتا اس رمیتا ان اللہ رما. وہ جو تم نے پھونک کے پھینکا ہے وہ تم نے نہیں پھینکا, وہ ہم ہے. کس کی مدد پہ بھروسہ کرنا ہے؟ وہاں سے نکلے تو پتا تھا کہ پیچھا کریں گے. شمال میں مدینہ ہے, الٹی سائڈ جنوب کی طرف غار سو کی طرف چل پڑے اور وہاں جا کے ایک غار جو کہ مدتوں بند ہے, مدتوں کوئی گیا ہی نہیں وہاں. آپ حضرت ابوبکر کو لے کر اس غار میں چلے, لیکن حضرت ابوبکر نے کہا مجھے جی چاہتا ہے کہ یہ بھی ضرور بتاؤں کہ انسانی بنیادی اوصاف کے اندر حضرت ابوبکر دیکھیے. فرمانے لگے نہیں آقا, آپ ابھی باہر ٹھہرے, یہ پتہ نہیں کب سے باندھا, اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو, میں پہلے اندر سے جا کے دیکھ لوں صاف کر لوں پھر میں بلاتا ہوں. اندر جا کے صاف کیا, اپنی قمیض پھاڑ پھاڑ کر اپنی رداء کو پھاڑ پھاڑ کر جو سوراخ تھے وہ بند کر کے چلے. اب صرف تہمت کا حصہ رہ گیا, اگر اس کو کرتے ہیں تو وہ صدر کا مسئلہ ہے. تو کہا کوئی بات نہیں, میں اس پر ایڑی اپنی رکھ دوں گا, ایک جگہ رہے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور کہا کہ آپ میرے زانہ مبارک پر آرام فرما لیں, بڑی دور سے چل کر آئے. آپ نے آرام فرمایا, سو رہے تھے, ایک زہریلے جانور بعض روایت میں سانپ آتا ہے ڈس لیا. دیکھیے محبت رسول اللہ, اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو پھر آدمی انہونیاں کر جاتا. سانپ کاٹتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا, تکلیف سے اس یہ جب زہر کام کرنے لگا تو یہ حالت ہو گئی کہ وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو آدمی اکٹھا ہوتا ہے. تو ایک حد تک جب نیچے ہوئے تو آنسو رسول اللہ کے چہرہ اقدس پر گرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا ہو گیا, رو کیوں رہے ہو؟ رو نہیں رہا, آنسو نکل گئے ہیں شدت تکلیف کی وجہ سے, کسی نے کاٹ لیا ہے. تو وہاں کوئی دوائی ڈھونڈنے نہیں نکلے, دوائی ڈھونڈنے نہیں نکلے کہ میں اس کا علاج کر دوں نہیں تو بندہ مر جائے گا. اس کے بھروسے پہ اپنا لواب لگا دیا, اللہ نے اس کی وقت شفا عطا. مدد نہیں کر رہے اللہ. ابھی یہ واقعہ گزرے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے کہ وہ کھوجی مشرکین مکہ کو لے کر پہنچ کے انہوں نے کہا, یہ آوازیں آ رہی ہیں اندر, یہ ابوبکر صدیق سن رہے ہیں کہ یہاں تک تو دونوں آئے ہیں, آگے کہاں گئے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا, یہاں تک انجام ہے. حضرت تمہارا دماغ خراب ہے، اگر یہاں تک آئے ہیں تو کہاں چلے گئے، غائب کیسے ہو گئے؟ اگر تمہارا خیال ہے کہ اس غار میں چلے گئے ہوں گے، یہ تو دیکھو اس کے اوپر تو وہ عنکبوت کیا کو کیا کہتے ہیں جی، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، وہ جالا بھی بڑا پرانا ہے، اس کے اندر تو نہیں ہو سکتے، اور کبوتری نے بچے دیے ہوئے ہیں، گردے سے گزرتے کم سے کم یہ تو نیچے گر جاتے۔ ان کی یہ آوازیں اندر جاتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، اب دو ہی بندے اور باہر ان کا لشکر ہے، خون کے پیاسے کھڑے، کہ یا رسول اللہ وہ پہنچ گئے ہیں، ان کے میں پاؤں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اندر آ گئے تو؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ، لا تحزن، تو ان کو ناکام اور نامراد کس نے بھیجا وہاں پر؟ اسی بات کو کہا قد نصرہ اللہ، اللہ تو پہلے بھی مدد کر چکا ہے، اس اخرجہ جب انہیں نکالا تھا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، سامنے اثنین دونوں میں سے جو ایک تھے، انہما فی الغار جبکہ وہ غار میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اذ یقول لصاحبہ جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن لا تحزن، اور قیادت بھی اپنے ساتھی سے پیار کرتی ہے اور احترام اس لوگ کو بول دیتی ہے جس کو اللہ نے اس جملے کے تحت لصاحبہ ہی اپنے صاحب ابوبکر سے کہا لا تحزن غمنا ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ، صرف یہی نہیں، پھر کیا کیا؟ فانزل، پھر نازل کر دیا اللہ، اللہ نے سکینت، اپنی سکینت نازل کر دی، اللہ کی سکینت نازل ہو جائے تو خوف رہ جاتا، وہ ایادہ اور اس کی تائید کرتی بجنود فوجوں کے ساتھ، وہاں تو کوئی فوج نہیں تھی، وہاں تو کوئی فوج نہیں تھی، یہ مکڑی بھی اس کے جنود میں سے ہے، مکڑی کا جالا تنا اور وہ لوگ واپس چلے، لم ترو تھا تم نے نہیں دیکھا، جو تم کو نظر نہیں آتے وہ تو صاف تھے فرشتے، یہ سارا کام وہی کر رہے تھے لیکن تم کو نظر نہیں آتے، فرشتے تو صاف ہوتے ہیں، مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جب ہم اس پر بھروسے کی بجائے غیر کے بھروسے کی بات کرتے ہیں تو فرشتے واپس ہو جاتے ہیں، میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ وَجَعَلَ اور بنا دیا کلمہ الذین کفروا سفلی، ان کے بول کو، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو، ان کی پلاننگ کو، ان کے سارے بھاگ دوڑ کو اللہ نے نیچے کر دی، ایک مکڑی کے لیے، نمرود کو اگر مچھر سے مرواتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑی سے بچواتا ہے، یہ قدرت کس کی ہے؟ تو کس بھروسے پہ جاتے ہو پھر؟ تو میں نہیں میرا آ رہا، اللہ نے جنود کیا ہے اپنے، وَقَلِمَةُ اللَّهِ اور اللہ نے اپنے کلمے کو کہے ہی انولیا، یہی تو بلند ہونے کے لیے ہے، رات محترم میں آپ سے پوچھوں, جو پاکستان جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا بنا کر آپ کو جو دیا, اس میں اللہ کا کلمہ بلند ہے؟ ٹھنڈے پیٹوں میں اور آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو؟ اگر چار بندے بیٹھ کے قرآن سیکھ بھی لیں گے تو میں نے ابھی سنت بتائی ہے, جب تک سواد آدم میں معظم لوگ ساتھ نہیں دیتے اس وقت تک اللہ آزادیاں بھی. آج ہم ذہنی غلامی کا شکار, ہم پوری طرح مروبیت کے اندر مرے ہوئے لوگ. ہماری تو ماں بھی اب بچے کو جب پیار کرتی ہے صبح, بچہ تیار ہوتا ہے اسکول بھیجنے کے لیے, تو جب اسے بڑا پیارا لگتا ہے تو کہتی ہے میرا پتر تو پورا انگریز ہی لگتا ہے. مائیں فخر سے کہتی ہیں, باپ فخر, میرے پتر نو میری دھی نو تو اردو آندے ہی نہیں, انہوں سے صرف انگریزی کی گل کرتی. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے, اور اللہ زبردست صرف اس طرح نہیں ہے کہ زبردست ہے تو رول کر دے. اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں, ان حکمتوں کے ساتھ ہی کوئی کام کرتے ہیں. طاقت کا جب اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. انسانوں ہی سے کام کروانا, اس لیے حکم دیا انفرو فرفاقن وثقالا. اب دنیا کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو روم سے, تمہارے پاس کچھ ہے؟ مال و اسباب ہے کہ خفیف ہو؟ کیونکہ نہیں ہے. روٹی کھانے کو ہے کہ نہیں ہے؟ اور مزے کی بات, یہ جو زمانہ ہے یہ تو قحط کا زمانہ ہے. رجب 9 ہجری ہے, یہ رجب کا مہینہ, سخت گرمی کا مہینہ, اور سخت گرمی کے مہینے میں ابھی فصلیں پکنے والی ہیں. توڑیں گے تو فصل ضائع ہوتی ہے, چلے جائیں چھوڑ کے چلے جائیں فصل ضائع ہوتی ہے. اسی قسم سے امیدیں ہیں کہ سال بھر کا فاقہ سے بچ سکے. اس عالم میں کہا جا رہا ہے فاقے سے ہو تب بھی, گھر میں کھانے کا کوئی ہے تو تب بھی نکلو اللہ کی. اب کوئی چھوٹ ہے کسی کو کہ میں ذرا کڑیاں ویا رہا تو پھر میں اللہ کی راہ سے کام کر رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دین کا کام کرنا چاہیے, ذرا ریٹائرمنٹ ہو جائیں پھر ویلے ہو کے پھر وہی کام کرنا, وہی کرنا. سر جوانی توبہ کر دن شیوائے پیغمبر, یہ تو جوانی کی باتیں. جس وقت موقع آیا تھا تو بوڑھا تھا یا جوان تھا؟ انہوں نے اپنا سب کچھ اب اللہ کی راہ میں لگانا. وجاہدو, اور جہاد کرو, بالاموالکم, تو میں نے آپ سے عرض کیا کوئی گھر کا آدھا مال لایا کوئی پورا مال لایا, اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ رات بھر کماتا رہا مزدوری کرتا رہا تاکہ میں کل کچھ دے سکوں. ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں, بینک بینک ہو کوئی بات نہیں, وہ تو اور کاموں کے لیے رکھا ہوگا. وجاہدو بھی اموالکم, پہلے مالوں کے ساتھ, وانفسکم پھر جانوں کے ساتھ. جہاد کے لیے ماں کی ضرورت ہوتی ہے. تمہارے پاس کتنا مال ہے اس کی بات نہیں ہے, انسانی بنیادی اوساط میں سے یہ دیکھنا ہے تم نے کچھ بچا کے تو نہیں رکھا. نہ بچا بچا کے رکھ, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں. تیرا آئینہ میں ٹوٹ گیا ہے, تیرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تیرے پاس دولت نہیں ہے, تیرے پاس جوانی نہیں ہے, تیرے پاس بڑھاپا نہیں ہے, تو کیا بڑھاپے کو اللہ قوت نہیں دے سکتا؟ کب کہا ہے کہ تمہارے لیے تو آسانی کرتی ہوں, مستتا تم جتنی استطاعت اتنا تو لگا دو. ہاں یہ سچ ہے, کسی وقت حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے پاس مالی قوت نہیں ہوتی تو کام تو کرنا ہوتا, اس کے لیے ممکنہ حد تک ہم نہیں جا سکتے. تو پھر انسان کا جی چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ, دل کے اندر تیرے جذبے موجود ہیں, ہمارا اخلاص موجود ہے, مادہ موجود نہیں ہے, معجزہ دکھا دے. یہ اخلاص موجود ہو تو معجزہ دکھاتا, پھر وہ جنوب جو تم دیکھ نہیں رہے وہ اپنا کام کرتے, وہ نظر تو نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہوتے. کب دکھاتے ہیں اللہ؟ یہ تو 9 کا واقعہ ہے, 6 کا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا, 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کے پاس تو اتنا ہی سامان تھا, پانی وغیرہ کھانے پینے کا, کہ جتنا رستے کی ضرورت تھی. وہ تو حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے روک دیا دشمن نے, تو حضرت عثمان بن عفان مذاکرات کے لیے گئے ہوئے ہیں, انہوں نے انہیں بھی روکا ہوا تھا. دیر ہو گئی تو پانی تو استعمال کر کے ختم ہونا تھا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ ڈھور ڈنگر پیاسے اور مشکیزوں سے پی پانی ختم ہو گیا, زبانیں کانتا ہو رہی. اب آدمی ایسے موقع پہ دعا کے لیے کہتا ہے کہ رسول اللہ آپ دعا کر دیں, معجزہ چاہتا. انہوں نے دعا کر دی کہ یا اللہ اب دعا آپ کر دیں کہ بارش ہو جائے یا زمین سے کوئی چشمہ جاری ہو, اس کے علاوہ دور دور تک تو کوئی چیز نظر نہیں آتی, درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. موت کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی, دعا نہیں کی. فرمایا ہمیں کچھ کھانا تھا, بعد میں آنے والے لوگوں کو ہدایت دینی تھی, اس لیے کہا کہ وہ جو بڑا برتن ہے نا جس میں پانی اکٹھا ہم کرتے ہیں وہ برتن لے آؤ, لگن بڑا لے آؤ. لے آئے, کہا جس انصاری کے پاس میرا مشکیزہ ہے وہ مشکیزہ بھی لے آؤ. انصاری کا وہ مشکیزہ آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لگن کے اندر, اس بڑے برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھا ٹب کے اندر, اور کہا کہ میرے ہاتھ کے اوپر وہ سارا پانی انڈیل دو. چند گھونٹ پانی نکلا آپ کی انگلیوں سے ہوتا ہوا اس میں چلا گیا. پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام لوگ اپنے اپنے مشکیزے لے آئے, جس کے مشکیزے میں جتنا پانی ہے وہ میرے ہاتھ سے ڈال, کسی سے قطرہ نکلا, کسی سے 2 قطرے نکلا, کوئی خشک تھا, کسی سے گھونٹ نکلا, کسی سے 2 گھونٹ نکلا, مشکیزے بھی خالی ہو گئے. محمد رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اس لگن کے نیچے کر دیا, اللہ نے پانچوں انگلیوں سے چشمے جاری کیے. حکم دیا کہ یہاں سے لے کر پانی ڈھور ڈنگر کو پھیلاؤ, اپنی مشکیزے بھرو. اور جب سب مشکیزے بھر لیے, لگن بھرا ہوا تھا, تو آپ نے اپنا ہاتھ نکال لیا. کیا رسول اللہ دعا کر دیتے تو چشمہ نہ آ جاتا, آسمان سے پانی نہ پھوٹ پڑتا. یہ کیوں کہا کہ اپنے مشکیزے لے کر آؤ؟ یہ اس لیے کہا کہ لوگوں, اگر مشکل ترین مرحلہ بھی آ جائے, میرے اوپر بھروسہ کرنا, لیکن بھروسہ کرنے سے پہلے اپنے اپنے مشکیزوں کا ہر قطرہ پہلے لگا لینا. حضرات محترم, اللہ نے آپ کے مشکیزے میں صلاحیت دی ہے, جوانی بڑھاپا زندگی دی ہے, اللہ نے آپ کے مشکیزوں کو وقت دیا ہے. کتنا وقت اللہ کے لیے لگا رہے ہیں؟ اس مشکیزے کی صلاحیت سے آپ اور جگہ قطرے تو لگا رہے ہیں, ٹکے کمانے کے لیے, یاریاں کرنے کے لیے, مکاریوں کے لیے تو اپنے ذہانت کو استعمال کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اپنا مال بیچنے کے لیے تو تمہیں تو بڑے طریقے آتے ہیں, لیکن اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اسے سمجھانے کے لیے اور مل کر اللہ کے کلام سے جڑ جائیں, یہاں ہی تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جاتی, تمہارا وقت ختم ہو جاتا. ماننا کسی کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہیں, کسی کے پاس صلاحیتیں کم ہیں, لیکن وقت تو اللہ نے 24 گھنٹے ہی سب کو دیا ہوا ہے نا. اس کے اندر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ خود مار رہا ہے. اب بتائیے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ کوئی موجزہ دکھائیں تو پاکستان کے لوگوں کوئی موجزہ نہیں. جب تک تمہارے مشکیزوں میں جتنی جتنی قوت ہے, جتنی جتنی صلاحیت ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خود لگا دو. اگر نہیں لگاؤ گے تو اللہ جل شانہ آپ کے لیے کوئی موجزہ بھی نہیں دکھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. دعا کر لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.